أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ یونس کی 108ویں اور 109ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور تفصیلی رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ جڑانوالہ سانحے پر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عام انتخابات ہر صورت میں اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلح افراد کے حملے میں مزید کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں تجارت، توانائی، نقل و حمل اور ماحولیات کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات میں توسیع پر دونوں ممالک کے عزم پر تاکید کی۔ دونوں ممالک کے صدور نے شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی مکمل رکنیت اور برکس میں شمولیت پر مبنی ایران کے رجحان سمیت علاقائی اور عالمی امور میں باہمی تعاون سے متعلق بھی گفتگو کی۔ روسی صدر پوتین نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں شیراز میں واقع حضرت شاہ چراغ کے روضہ مبارک کے احاطے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایران کے صدر کو تعزیت پیش کی۔ صدر ایران کے دفتر کے نائب سربراہ محمد جمشیدی نے بھی روسی صدر کے ساتھ ایران کے صدر کی ٹیلی فونی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں قفقاز کی صورتحال، شمال جنوب کوریڈور اور توانائی سے متعلق اقتصادی سمجھوتوں پر عمل درآمد میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پنجاب کے ضلع جڑانوالہ میں مسیحی برادری کے گھروں اور عبادت گاہوں پر حملوں پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ کریں گے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اور پاکستانی معاشرہ ایسے عناصر کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی کسی بھی شکل میں ہو اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ انتشار ہو تو کسی قسم کا حکومتی نظام نہیں چل سکتا۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کہا کہ اس دن ریاست کے دفاعی نظام پر حملہ کیا گیا، اور جس نے بھی اس دن قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف بغیر کسی خوف و رعایت کے کارروائی ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ جڑانوالہ میں توہین مذہب کے ایک مبینہ واقعے پر سینکڑوں افراد پر مشتمل ہجوم نے عیسائی برادری کے خلاف تشدد شروع کر دیا تھا، جس کے دوران کم سے کم 5 گرجا گھروں اور بہت سے رہائشی مکانات کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسیح برادری کے قبرستان میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سبکدوش ہونے والے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور میں ان کا کارکن ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن میں ان کی جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی تو نواز شریف ہی وزیراعظم بنیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ہر حال میں اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بطور وزیراعظم میری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاست میں ضد سے نہیں بلکہ معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے حوالے سے آنے والی خبر کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے چند روز قبل سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شق نمبر 5 کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ایف آئی اے کی انسداد دہشت گردی ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد درج کیا کہ وہ دانستہ طور پر خفیہ دستاویز کے غلط استعمال میں ملوث تھے۔ 3 روز قبل سائفر گمشدگی معاملے میں تفتیشی ٹیم نے اٹک جیل میں عمران خان سے باز پرس کی تھی اور اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہندوستان کی بحریہ کا ٹریکینڈ بحری جہاز بندر عباس میں ایران کی بحری فوج کے فرسٹ امامت زون ٹرمینل پر باضابطہ استقبالیہ تقریب کے ساتھ لنگر انداز ہو گیا۔ ہندوستان کی بحریہ کا ٹریکینڈ جہاز ایران میں بندر عباس کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ ہندوستانی بحریہ کے اس جہاز کے لنگر انداز ہونے کے 4th روز ایران کی بحری جنگی جہازوں اور بوٹوں نے ہندوستان کی بحریہ کے اس جہاز کے ساتھ سمندر میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں تاکہ جنگی ٹیکٹک اور کارروائی سے متعلق تجربے کے تبادلے کا عمل انجام پا سکے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں نسلی فسادات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور جمعے کو بھی 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست منی پور کے ناگا اکثریتی ضلع اوکرول کے ایک گاؤں میں مسلح افراد نے حملہ کر کے 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ جمعے کی علی صبح پیش آیا۔ مسلح افراد نے گاؤں کا پہرہ دینے والے 3 افراد پر حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اوکرول ضلع کا یہ گاؤں ابھی تک غیر متوقع طور پر پرامن تھا اور یہاں کسی طرح کے فسادات کی خبر نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ علاقے کے اعلی پولیس افسران کا کہنا ہے کہ قتل کا یہ واقعہ ریاست میں جاری نسلی فسادات کا ہی تسلسل ہے۔ ریاست منی پور میں گزشتہ مئی کے مہینے سے میتئی اور کوکی قبائل کے درمیان خونریز جنگ جاری ہے جس میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں اور یہ فسادات بدستور جاری ہیں۔ پچھلے دنوں ہندوستانی پارلیمنٹ میں بھی منی پور کے فسادات پر حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست نوک جھونک دیکھنے کو ملی تھی اور حزب اختلاف نے مودی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی۔ ہندوستان نے عالمی معاملات ڈالر کے بغیر کیے جانے کے بعض ملکوں کے عزم کے دائرے میں متحدہ عرب امارات سے اپنی قومی کرنسی روپے میں تیل کی خریداری کی ہے۔ ہندوستان کی تیل کمپنی نے امریکی ڈالر میں سودا کرنے سے بچتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی آئل کمپنی سے روپے میں تیل کی خریداری کی ہے۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جولائی سے سمجھوتا طے پایا تھا جس میں اس بات سے اتفاق ہوا تھا کہ ہندوستان روپے میں تیل کی خریداری کرے گا۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا ایسا سودا ہے جس میں ڈالر کو خرید و فروخت کا ذریعہ نہ بنا کر ہندوستانی کرنسی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان دونوں ملکوں کے سینٹرل بینکوں نے ایک سسٹم بھی قائم کیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی کمیشن کے رکن نے اعلان کیا ہے کہ عراق سے امریکی فوجی انخلا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں عراقی وزیراعظم اور امریکی حکام کے درمیان کچھ سمجھوتے بھی ہوئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی کمیشن کے رکن محمد الشمری نے کہا ہے کہ عراق کے موجودہ وزیراعظم السودانی کی ترجیحات میں عراق کی آزادی اور ملک سے امریکی فوجی انخلا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم السودانی نے عراق کی آزادی کے تحفظ اور ملک سے امریکی فوجی انخلا کے بارے میں واشنگٹن کے حکام کے ساتھ مذاکرات میں سمجھوتے بھی کیے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی انتہا پسند کابینہ کی عدلیہ اصلاحات سے متعلق بل کے خلاف شہر حیفا میں سینکڑوں صہیونیوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ صہیونی اخبار نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ سینکڑوں صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع شہر حیفا میں صہیونی وزیراعظم کی سرکردگی میں منعقدہ کانفرنس کے مقام کے سامنے اجتماع کر کے نتن یاہو کے عدلیہ اصلاحات بل کے خلاف احتجاج کیا۔ اس اخبار کے مطابق مظاہرین نے صہیونی وزیراعظم نتن یاہو کو آمریت میں مکمل شریک قرار دیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی رپورٹ دی ہے کہ دسویں احتجاجی صہیونیوں نے دسیوں احتجاجی صہیونیوں نے پیر کے روز نتن یاہو کی کابینہ کے بل کی مخالفت میں اپنے گھروں کے ساتھ احتجاج کیا اور نتن یاہو کے قافلے کے اس احاطے میں داخل ہوتے وقت شدید احتجاج کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، صہیونی فوجیوں نے جمعے کو طول کرم کے مشرقی علاقے میں واقع فلسطینیوں کے 9 نور شمس کیمپ کے مضافات پر حملہ کر دیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ نور شمس کیمپ کے مضافات میں صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد اس کیمپ میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ نور شمس کیمپ مغربی کنارے کے طول کرم علاقے کے مشرق میں واقع ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مجاہدین نے جمعے کو مغربی کنارے کے قباطیہ علاقے میں قدس کے غاصب صہیونی فوجیوں کی ایک گاڑی کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں پر دھماکہ خیز مواد اور گولیوں سے حملہ کیا۔ دریں اثنا تحریک حماس کے قیدیوں، زخمیوں اور شہدا کے امور کے دفتر کے انچارج نے کہا ہے کہ انقب جیل کے قیدیوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملے پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ جبارین نے کہا کہ یہ حملہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ اس وقت کیا گیا جب صہیونی حکومت کے داخلی سیکیورٹی کے وزیر ایتامار بن گویر نے اوفر جیل کا اشتعال انگیز دورہ کیا۔ جبارین نے یہ بات زور دے کر کہی کہ قدس کے غاصبوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ جنگ جیلوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کا دائرہ باہر تک پھیل جائے گا۔ تحریک حماس کے اس رہنما نے مزید کہا کہ اس جنگ میں فلسطینی قیدیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس سرزمین کے باشندے اور استقامتی گروہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ سب کو فلسطینی قیدیوں کی مدد کرنے کی دعوت دیں گے۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما اخضر حبیب نے کہا ہے کہ استقامت فلسطینی قیدیوں پر غاصب صہیونیوں کے مظالم پر کبھی بھی خاموش نہیں رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیدیوں کا مسئلہ تمام فلسطینی عوام کا مسئلہ ہے اور قدس کے غاصب فلسطینی عوام پر تسلط حاصل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ انقب جیل پر غاصب صہیونی فوجیوں نے وحشیانہ انداز میں حملہ کیا اور بہت کشیدہ صورتحال میں قیدیوں کی منتقلی کا عمل شروع کیا گیا۔ لبنان سے شائع ہونے والے روزنامہ الاخبار نے لکھا ہے کہ جنین کیمپ میں جھڑپ کے بعد صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی استقامت سے نمٹنے کے لیے نئی اسٹریٹجی اختیار کر لی ہے جو کہ جاسوسی کارروائیوں اور استقامت کے مجاہدین کی ٹارگٹ کلنگ اور گرفتاری پر مشتمل ہے۔ اس اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ استقامت صہیونی حکومت کی اس نئی اسٹریٹجی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور سیکیورٹی پیچیدگیوں کے باوجود استقامت کے مجاہدین غاصب فوجیوں اور صہیونی آبادکاروں پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل بد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے فاصلوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں۔ پھر آپ سامعین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام آئینۂ صحافت بھی آج کی نشریات میں شامل رہے گا، تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 مرداد، یکم صفر اور 18 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم صفر 37 ہجری قمری کو عراق میں دریائے فرات کے کنارے صفین کے مقام پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور امیر شام معاویہ ابن سفیان کے درمیان لڑی جانے والی جنگ آخری مرحلے میں داخل ہوئی۔ جب معاویہ نے دیکھا کہ شامی فوج شکست کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے، تو عمر بن عاص کے مشورے سے اپنے سپاہیوں کو معاویہ نے حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کے نسخوں کو نیزوں پر چڑھائیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر جنگ سے روک سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی فوج کو اس چال سے آگاہ کیا، لیکن اس کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ نے دشمن کے دھوکے میں آ کر لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس گروہ کو خوارج کہتے ہیں۔ چنانچہ خوارج کے دباؤ اور حالات کے تناظر میں جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک حکم یا منصف مقرر کیا گیا۔ واضح رہے کہ امیر شام معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے بہانے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ یکم صفر 61 ہجری قمری کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرا کا قافلہ یزیدی حکومت کے مرکز شام میں داخل ہوا۔ شام میں خاص طور پر دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا نے یزیدی حکومت کے جرائم کو بے نقاب کیا، اور کربلا میں انقلاب حسینی کے پیغام کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا۔ شام کے باشندوں کو جب یزید ستمگر کے مظالم کا علم ہوا تو ان میں سخت بے چینی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ یزید کو ان مظالم سے اپنا دامن بچا کر والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو مورد الزام ٹھہرانا پڑا۔ حالات سے مجبور ہو کر یزید نے کچھ عرصے اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کو قید میں رکھنے کے بعد مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ اٹھارہ اگست 653 عیسوی کو فلسطین کے مقام اجنادین میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی، جسے جنگ اجنادین کہتے ہیں۔ رومیوں کی فوج تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مسلمان قوت ایمانی کی بدولت جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں سخت شکست کھانے کے بعد رومی فوج دمشق تک پسپا ہونے پر مجبور ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں نے ایک وسیع علاقہ فتح کر لیا۔ اٹھارہ اگست 1866 عیسوی کو حیدرآباد دکن کی سلطنت آصفیہ کے نوی حکمران نواب میر محبوب علی خان پیدا ہوئے۔ وہ 2.5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے 1884 میں 18 سال کی عمر میں سلطنت آصفیہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے۔ ان کے دور میں حیدرآباد نے بہت ترقی کی۔ حیدرآباد سے گلبرگہ تک ریلوے لائن بچھائی گئی، محکمہ تعمیرات قائم ہوا، ستی کی رسم ختم ہوئی، عدالتوں کے کام میں نظم اور باقاعدگی پیدا ہوئی، نئی نئی سڑکیں تعمیر ہوئیں اور نیا سکہ جاری ہوا جو سکہ محبوبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ نواب میر محبوب علی خان شعر و سخن کے سرپرست بھی تھے اور اچھے شاعر بھی۔ وہ داغ کے شاگرد تھے اور انہی کے رنگ میں شعر کہتے تھے۔ 29 اگست 1911 کو فالج کے حملے میں ان کا انتقال ہوا۔ ستائیس مرداد 1319 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز مصور محمد غفاری نے شمال مشرقی ایران کے شہر نیشاپور میں وفات پائی۔ وہ کمال الملک کے لقب سے مشہور تھے۔ انہوں نے تہران کے دارالفنون کالج میں تعلیم حاصل کی اور مصوری میں، جس میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی، شاندار ترقی کی۔ ایک عرصے کے بعد کمال الملک ناصر الدین شاہ قاجار کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور اپنی مصوری کے جوہر دکھائے۔ اس زمانے میں انہوں نے 170 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے۔ ایران کے اس عظیم مصور نے اپنے فن سے متعلق معلومات کی تکمیل کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ کمال الملک کو رضا خان پہلوی کے اقتدار سنبھالنے پر اس کا اور اس کے بیٹے کا پورٹریٹ بنانے سے انکار کی وجہ سے شہر بدر کیا گیا۔ وہ آخری سانس تک شہر بدر ہی رہے۔ ایران کے اس ممتاز مصور کو عظیم فلسفی اور شاعر عطار نیشابوری کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ کمال الملک کے اہم فن پاروں میں میدان کربلا، تالار آئینہ یا شیش محل، شکارچی اور باغچہ و حوض گلستان کا نام قابل ذکر ہے۔ ستائیس مرداد 1387 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے امید نامی راکٹ کیریئر سفیر امید ایک خلا میں بھیجا۔ اس طرح ایران سیٹلائٹ لانچنگ ٹیکنالوجی کے حامل 10 ممالک میں شامل ہو گیا۔ سفیر امید سیٹلائٹ کیریئر امید نامی سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا۔ بہرحال سفیر امید سیٹلائٹ کیریئر 1387 ہجری شمسی میں 27 مرداد کی صبح کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد سفیر امید 2 سیٹلائٹ کیریئر بھی ایرانی سائنسدانوں نے کامیابی کے ساتھ لانچ کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا۔
بزم دوستاں، عزیز سامعین، آپ کے خطوط، آپ پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ آج کے پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں میں ناہید انوری، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا ڈھیروں سارا سلام قبول کیجیے سامعین۔ جی ہاں، ہمیشہ کی طرح دعاؤں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند متعال کی درگاہ میں ہم ان سے التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے تمام سامعین، تمام مسلمانہ نے جہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم اپنے زندگی کے لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔
الہی آمین۔
باجی، جیسے کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کرتے رہے ہیں کہ سامعین دوستوں کے پیغامات اور خطوط کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے پروگرام کے آغاز میں جو دعائیں دیتے ہیں اسے دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تو باجی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ سامعین کے دلوں کو منور رکھیں، خوش رکھیں، اور ہماری تمنا و آرزو، اور ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ دوسرا جو انسان ہے وہ خوش و خرم رہے، اور جو ایک طریقے سے اخلاقی گراوٹیں ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ بلکہ کیا بالکل ہی ختم ہونا چاہیے۔ جیسے حسد کی دیوار ہے، بغض کی دیوار ہے، کینے کینہ ہے، اسی طریقے ایک دوسرے سے جو ہے جیلس پنا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ کھوکھلا کرتی چلی جاتی ہیں، جبکہ ان چیزوں سے جو طرف ہے مقابل کے جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں اس کو کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان خوش توانا رہے اور دوسروں کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا رہے، یہی چیز اسے بھی جو ہے وہ صحت مند رکھے گی اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ ایک خوشگوار ماحول کو جنم دے گی۔ آپس میں ایک دوسرے سے انسان جو ہے وہ دست و گریباں ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کیا جائے۔
عام کیا جائے، اور ہمارا وتیرا کہہ لیں، ہمارا وتیرا یہی ہے کہ اس پروگرام میں اگرچہ کہ ایک 10-15 منٹ کے لیے ہمارے سامعین ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو دعاؤں سے پروگرام کا آغاز کریں اور ایسی گفتگو کریں جن سے وہ تھوڑا فریش ہو جائے۔
بالکل ایسا ہی ہے،
پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد جب انسان بیٹھتا ہے ٹی وی کے سامنے یا ریڈیو کے سامنے بیٹھ کر، جب وہ وہاں کی فریکوینسیاں چینج کرتا ہوا جو اس کی نشریات سنتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جو اسے فریش کرے، اس کی تھکاوٹ کو دور کرے۔
بالکل ایسا ہی ہے،
اسی وجہ سے ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے سامعین کہ ہم آپ کے لیے ایسا پروگرام پیش کریں جس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور ان شاء اللہ دعا ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ سامعین خوش و خرم اور تندرست و توانا رہیں اور ان کی زندگیوں میں آسائشیں، رحمتیں، برکتیں موجود رہیں۔ جی
جی ہاں، اور اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین، آپ کو ہم نے بہت انتظار کروایا جس کے لیے آپ سے معذرت خواہ، ہماری باتیں کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی، اور یہاں پر ہم خطوط کو شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آئیے خط ارسال کیا ہے، پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے جہان زیب صاحب نے بھجوایا ہے یہ لیٹر ہمیں، اور لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو کی نشریات کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں۔ ویسے مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ خبریں، سیاسی تبصرے، افکار و نظریات، دریچے، آج کا ایران، آس پاس پروگرام اچھے لگتے ہیں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں امام خمینی کی برسی کے مناسبت سے خصوصی پروگرام سنے، بہت اچھے لگے۔ بانی انقلاب اسلامی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پروگرام میں روشنی ڈالی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے بھی نہایت معلوماتی خصوصی پروگرام پیش کیا گیا، جس کے لیے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اور اس خط کے جواب کے لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھی تفیع بھائی کی جانب۔ جی تفیع بھائی۔
جی جناب جہاں زیب صاحب، بہت شکریہ۔ باجی، ایک تو ہم ان کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جہاں زیب صاحب کا، کہ بالکل پابندی کے ساتھ، یعنی کہ 1 سے 1.5 مہینے کے دوران، 4 سے 6 ہفتے 7 ہفتے کے دوران ہمیں جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے بھی دیں، اور جو پروگرام سن رہے ہیں ان کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان کریں۔ اس پر ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں، اور باجی اب تو تقریباً اکثر ہمارے سامعین جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سنتے ہیں اور ریڈیو کے ذریعے بھی سنتے ہیں، اور یہ ایک فرق کہیے یا اس کو ایک چوائس کہیے، یہ سامعین کے اندر جو ہے وہ ایک عرصے سے چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ ریڈیو پہ سننے کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے نشریات کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری جو خواہش و تمنا ہے کہ سامعین سنیں، تو وہ سن رہے ہیں، چاہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے سنیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ،
کیونکہ جو چیز ان کی دسترس میں ہے وہ اسی سے ہمارے پروگرام جو ہے سن رہے ہیں۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ تہران میں یہ فریکوینسیاں جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی۔ میں پچھلے دنوں چھٹی پہ تھا، جمعہ کا دن تھا، تو میں نے اپنے موبائل پر جو ہے وہ ریڈیو تہران لگایا ویب سائٹ کے ذریعے سے، بڑی اچھی آواز، صاف ستھری آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی، اور اکثر و بیشتر جب بھی مجھے فرصت ہوتی ہے، میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میں ریڈیو تہران کی نشریات موبائل کے ذریعے سے سنتا ہوں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور جن پروگراموں کے نام آپ نے لکھے ہیں وہ یقیناً ریڈیو تہران کے معروف پروگرام ہیں، خبریں، تبصرے۔ اسی طریقے سے باجی انہوں نے نعت کا ذکر کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا ہے، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو برسی ہے اس کی مناسبت سے پروگرام پیش کیے گئے، ان کو بھی انہوں نے پسند کیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے خصوصی پروگرام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا جناب جہاں زیب صاحب کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملتان پاکستان سے اتنا پیارا خط انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ، بہت نوازش، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
جی ہاں، یہ خط تھا ہمارے بھائی جہاں زیب کی جانب سے، جس کا جواب آپ نے سن لیا ہوگا۔ اور چلتے ہیں ایک اور خط کی جانب، اور یہ خط ارسال کیا ہے احمد آباد ہندوستان سے، یاسین احمد صاحب نے یہ بھجوایا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور تمام پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام ہر لحاظ سے معیاری اور معلوماتی ہیں، اس میں تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم ریڈیو تہران تمام گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ریڈیو کا زمانہ گزر گیا، اب ٹی وی اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں اصل میں یہی زمانہ ہے کہ ہمیں ریڈیو کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ریڈیو کے ذریعے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کریں، کیونکہ ٹی وی بہرحال مفید ہے لیکن بے حیائی نے اس مفید ذریعے کی افادیت کھو دی ہے۔ ریڈیو کے سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب یاسین احمد صاحب، بہت شکریہ احمد آباد ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا سا مختصر سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور باجی یاسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے ان سامعین میں سے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور توجہ کا مرکز جو میں نے دیکھا ہے گزشتہ کئی خطوط کے اندر، وہ ان کا یہی ہے کہ یہ جو اسلامی اخلاقی اقدار ہیں اس کی وجہ سے ریڈیو تہران کی نشریات کو پسند کرتے ہیں۔
اور جیسے لکھا بھی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے پہلے جو انہوں نے گزشتہ خط بھی بھیجوایا تھا تو اس میں بھی اس پوائنٹ کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور
انہوں نے اس بات کا
تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جہاں تک جو ہے وہ ٹی وی پر مختلف پرائیویٹ چینلز ہیں ان کی نشریات کے حوالے سے، پاکستان میں بھی ہمارے سامعین کچھ تحریر کرتے ہیں کہ کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک اخلاقی لحاظ سے تھوڑی سی جو ہے وہ گراوٹ ہے، اور انسان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر بھی اب اتنا معاشرے کے اندر جو ہے وہ کہا جائے کہ بیرونی جو ثقافت کی یلغار ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب کہاں تک انسان جو ہے اس سے بچے، جہاں پر بھی
مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھا جائے تو واقعی میں ہاتھ سے سب نکلتا جا رہا ہے اور ہر روز بدس بدتر ہوتا ہے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں جو میں نے اب بولے پروگرام میں بات کی اور آپ نے بھی تائید کی تھی، یہاں پر ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل کرے اور کوشش کرے کہ خاص طور پر اپنے خانوادے کو، اپنے گھرانے کو جو ہے وہ ان چیزوں سے کہ جو کہ معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، کہ جو گھر کو خراب کر رہی ہیں، ذہن کو خراب کر رہی ہیں، اس سے اپنے گھر والوں کو روکے ٹوکے تاکہ ایک اچھا معاشرہ پھلے پھولے، اور انسان کو جو ہے وہ خدا کے آگے بھی جواب دینا ہے۔ بہرحال ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جس سے پروردگار متعال ناراض ہو۔ جناب یاسین احمد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا پیارا سا خط انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں سامعین، آپ پروگرام بز میں دوستاں سماعت فرما رہے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اور خط ہے حسین بھائی میرے پاس، اور یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے، پیغام ہے اور ارسال کیا ہے غلام حسین صاحب نے سندھ پاکستان کے شہر بدین سے۔
جی کیا لکھتے ہیں
کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام، آپ کو بھی ہماری جانب سے سلام قبول ہو میرے بھائی۔ آگے چل کے لکھا ہے کہ آپ کے پروگرام قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں، خبریں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اپنے اس پیغام کے ذریعے میں تمام لسنرز کلبز اور لسنرز کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، بزم دوستوں میں میرے اس پیغام کو ضرور شامل کیجیے گا۔ جی ہاں بھائی، آپ نے مختصر سا مفید پیغام ہمارے لیے بھیجوایا اور ہم نے بھی آپ کا یہ پیغام پڑھ کر سنا دیا، جواب کے لیے چلتے ہیں ہمارے بھائی کی جان۔
جی ہاں بہت شکریہ جناب غلام حسین صاحب بدین سندھ پاکستان سے، اور بدین ہمارے سندھ کا ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ریڈیو تہران سننے والے سامعین جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، انہی میں سے جناب غلام حسین صاحب ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر مختار صاحب ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحریر کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پروگراموں کی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ تفصیلی خط بعد میں ارسال کروں گا، یہ مختصر سا پیغام انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا، ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے باجی روزانہ کی بنیاد پر بھی یہ صبح خیر جو ہے وہ سلام
آپ کو بھیجواتے رہتے ہیں، ہماری طرف سے بھی آپ ان کو جواب ہماری طرف سے
بالکل بہت سارے سامعین ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ صبح خیر بھجواتے ہیں. اب ایک ٹرینڈ بھی تھوڑا سا بن گیا ہے اور اس سے تھوڑا سا ایک دوسرے سے انسان یاد بھی رہتی ہے کہ فلاں شخص نے جو ایک سلام بھیجا تھا تو ہم بھی ان کو لائک کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب غلام حسین صاحب کا اور دیگر تمام دوستوں کا کہ جو ہم کو صبح کی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ.
اچھی چیز ہے اور سلامتی لاتی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
ہم بھی ہماری طرف سے بھی ہر روز کا سلام ابھی سے ہی پیش پیش.
جی ہاں بالکل بالکل. جی اگلا خط کس کا ہے؟
جی ہاں اگر وقت ہے تو میں یہ خط پڑھ دوں بھائی جان.
جی ہاں بالکل. میرے خیال سے ایک دو منٹ پروگرام میں باقی ہیں.
جلدی پڑھ دیتی ہوں اس خط کو کہ پھر اس کے جواب کے لیے بھی ہم چلیں گے اپنے بھائی کی جانب. اور یہ خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی صاحب نے. اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری آواز میں سنائی دے رہی ہے, کبھی کبھی کچھ خراب ہو جاتی ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے. ریڈیو تہران سے کرگل لداخ کی رپورٹیں بھی نشر ہوتی ہیں, سن کر اچھا لگتا ہے. ریڈیو تہران نے بانی انقلاب اسلامی کی برسی پر نہایت ہی شاندار خصوصی پروگرام نشر کیے. بانی انقلاب اسلامی کی برسی کی مناسبت سے ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوا جس میں علماء کرام اور دانشوروں نے بانی انقلاب اسلامی کی شخصیت پر روشنی ڈالی. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہماری توجہ کا باعث ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریڈیو سے نشر ہونے والے تمام پروگراموں کو سنیں, لیکن کبھی کبھی مصروفیات کی بنا پر ریڈیو کے پروگرام مس ہو جاتے ہیں.
جی جناب انتظار علی صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے اور آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا ہے. کرگل لداخ باجی جانا پہچانا نام ہے اور یہاں پر سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی دیکھی جاتی ہے اور ریڈیو تہران بھی سامعین جو ہے وہ سنتے ہیں, یاد رکھتے ہیں اور اکثر اور بیشتر ہمیں وہاں سے سامعین جو ہیں وہ خط بھی لکھتے ہیں, مختصر پیغامات بھی رسال کرتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی کی برسی کی مناسبت سے جو پروگرام پیش کیے گئے ان کو پسند آئے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو وہاں پر برسی کے پروگرام ہوئے تھے اس کے متعلق بھی جو ہے وہ تفصیل سے لکھا تھا, لیکن میں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو خط میں جو ہے وہ شامل کیا ہے. بہرحال جناب انتظار علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ وقتاً فوقتاً آپ یاد کرتے ہیں اور ریڈیو تہران کے حوالے سے جو سرگرمیاں کرگل لداخ میں پروگراموں کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر آپ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. پروگراموں کے حوالے سے آپ کی رائے ہمارے لیے باعث قدر ہے, باعث افتخار ہے اور ہم سامعین کے پیغامات اور ان کی آرا کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے سبھی شائقین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ مصدر نوٹ کرائے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے. تو آج ہم سب سے پہلے آپ کو انہی مصادر کے معنی نوٹ کرا رہے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا.
پوشیدن، پوشیدن،
پهننا،
نوشتن، نوشتن،
لکھنا،
دیدن، دیدن،
دیکھنا،
شکستن، شکستن،
توڑنا،
خندیدن، خندیدن،
ہسنا،
گریستن، گریستن،
رونا،
دادن، دادن،
دینا،
گرفتن، گرفتن،
لینا. سامعین، اور اب ہم آپ کو فعل ماضی سے متعلق کچھ یادآوری کراتے ہیں. فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، اور اس سے ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے. آج ہم آپ کو ماضی قریب بنانے کا فارمولا سکھا رہے ہیں. جی، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق یعنی رفت، اور اس کے آخر میں آپ چھوٹی ہے کا اضافہ کر دیں، اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے لگا دیں، تو جو کچھ جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
رفته است، رفته است،
یعنی وہ چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے. یہاں رفتہ چھوٹی ہے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے کا تلفظ فارسی میں بڑی یہ کی طرح کیا جاتا ہے، اور چھوٹی ہے یہاں ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے، یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جائے. اس کی ایک بار پھر ہم آپ کو تکرار کرتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ. لفظ ماضی ہے گفت، اس میں ہم چھوٹی ہے آخر میں لگائیں گے، اور اس کے بعد لفظ است موجود ہے، تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
گفتے است، گفتے است،
یعنی وہ کہہ چکا ہے یا کہہ چکی ہے. ایک اور لفظ ہے خورد، اس کی بھی یہی ترکیب ہے، یعنی آخر میں چھوٹی ہے لگائیں گے اور لفظ است موجود ہے، اس کے ساتھ جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
خورده است، خورده است.
اب آئیے ان کی مدد سے ہم پورے اور مکمل جملے بناتے ہیں، اور وہ جملے کچھ اس طرح سے ہیں.
او به پاکستان رفته است، او به پاکستان رفته است،
یعنی وہ پاکستان چلا گیا ہے یا پاکستان گیا ہے. یہاں ضمیر او کی جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے.
احمد شام خورده است، احمد شام خورده است.
احمد رات کا کھانا کھا چکا ہے. یہاں شام رات کے کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اگلا جملہ سنیے.
مؤذن اذان گفته است، مؤذن اذان گفته است،
یعنی مؤذن اذان دے چکا ہے یا اذان کہہ چکا ہے. یہاں ہم اب انہی جملوں کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں، اور ضمیر اور مرد نام کی جگہ کسی خاتون کا نام لے کر جملے بناتے ہیں.
رضیه به پاکستان رفته است، رضیه به پاکستان رفته است.
جی، رضیہ پاکستان جا چکی ہے یا پاکستان چلی گئی ہے.
مرضیه شام خورده است، مرضیه شام خورده است.
مرضیہ رات کا کھانا کھا چکی ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے.
طاہرہ اذان گفته است، طاہرہ اذان گفته است،
یعنی طاہرہ اذان دے چکی ہے. جی، یہاں پہ آپ نے تین نام سنے، رضیہ، مرضیہ اور طاہرہ۔ آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ان کا تلفظ فارسی میں رضیے، مرضیے اور طاہرے کیا گیا ہے، یعنی چھوٹی ہے کو جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے تحت بڑیے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سامعین، آپ یقیناً اب تک کے سبھی اسباق نوٹ کر چکے ہوں گے اور خود ان کی آپ نے تمرین بھی کی ہوگی۔ ایک بار پھر یادآوری کے طور پر ہم مصدر کی تعریف کریں گے اور کچھ نئے مصدر آپ کو نوٹ کرائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے۔ جی، مصدر کی پہچان آپ کو کروا چکے ہیں، خوردن کشتن، یعنی خوردن کے آخر سے آپ نون کو ہٹا دیں اور کشتن کے آخر سے بھی نون حذف کر دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ ماضی کہلائے گا۔ اردو میں مصدر کی پہچان کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا۔ اور مصدر کے آخر سے نون حذف کرنے سے حاصل مصدر فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا فعل بنتا ہے؟ وہ فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے
خورد، خورد، نوشت، نوشت، گفت، گفت، رفت، رفت۔
جی، خورد، نوشت، گفت اور رفت۔ فعل ماضی سے ماضی قریب بنانے کے لیے جو فارمولا ہے، اب اس پر آپ توجہ کیجئے، یعنی ماضی اور اس کے آخر میں چھوٹی ہے اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے۔ اور اب اس یادآوری کے بعد آئیے آپ کو کچھ نئے مصدر ہم نوٹ کراتے ہیں، آپ ان کی مدد سے جملے بنائیے۔
فرستادن، فرستادن،
بھیجنا۔
رساندن، رساندن،
پہنچانا۔
آمدن، آمدن،
آنا۔
شنیدن، شنیدن،
سننا۔
جویدن، جویدن،
چبانا۔
خوابیدن، خوابیدن،
سونا۔
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یقیناً تمرین کریں گے اور اپنے بنائے ہوئے جملوں کو اس فارمولے سے ملائیں گے جو ہم نے آپ کو یاد کرائے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے،
خدا نگہدار۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بعض اہم سرخیوں سے کر رہے ہیں۔ گیام واپی تنازع کے بیرون عدالت تصویر کی تجویز، ہندو فریق کا کھلا مکتوب، مسلمانوں کو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا مشورہ، چندریان تین نے اہم سنگ میل عبور کر لیا، وکرم لینڈر پروپلیشن ماڈیول سے علیحدہ، 23 اگست کو چاند کے جنوبی قطب پر اترے گا۔ سامعین، اس ضمن میں اخبار نے جو خبر تفصیل سے لکھی ہے اس کے چند نکات یہ ہیں۔ چاند کو فتح کرنے کے لیے نکلنے والے چندریان تین نے جمعرات کو اپنے مشن میں ایک اور انتہائی اہم سنگ امور طے کر لیا، جس میں وکرم لینڈر ماڈیول کامیابی کے ساتھ پروپلیشن ماڈیول سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنا اگلا سفر شروع کر دیا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ایسرو کے مطابق اب لینڈر روبردو رکوانلے کرالے سفر کرے گا، اکیلے سفر کرے گا اور اسے 23 اگست کی شام چاند کے جنوبی قطب کی سطح پر اترنا ہے، اس لیے تمام مشقیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسرو کے مطابق اس مرحلے کے کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چندریان تین کے تمام سسٹم اب تک ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔ سامعین، اخبار منصف کی ایک اور سرخی ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا برسوں بعد دورہ سعودی عرب، شہزادہ فیصل بن فرحان نے حسین امیر عبداللہیان کا استقبال کیا۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت مختص، اس کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا الیکشن کمیشن۔ 24 رکنی وفاقی کابینہ کا اعلان، جلیل عباس، جیلانی خارجہ، شمشاد اختر خزانہ، سرفراز بگٹی وزیر داخلہ بن گئے۔ جڑاں والا واقعہ ناقابل برداشت، مجرموں کو انصاف کے کٹرے میں لایا جائے گا آرمی چیف۔ چیف جسٹس پاکستان سے الیکشن چیف الیکشن کمشنر کی 2 گھنٹے طویل اہم ملاقات۔ ڈالر کی عدم دستیابی، انڈسٹری کی مشکلات، 2 انڈسٹریل یونٹس بند، سائفر کیس، عمران خان کے خلاف مقدمہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج۔ سامعین، اخبار جنگ کے آج کے اداریے کا عنوان ہے جڑاں والا کا سانحہ۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا میں بدھ کو مشتعل مظاہرین کی جانب سے قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مسیحی برادری پر حملوں، جلاؤ گراؤ، 4 گرجا گھروں، درجنوں مکانات، گاڑیوں اور دوسرے املاک کو نظر آتش کرنے کے انتہائی افسوسناک واقعات کسی بھی مذہب کے پیروکاروں، بالخصوص مسلمانوں کے لیے سراسر ناقابل قبول ہیں۔ واقعات میں ملوث 100 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ 600 کے خلاف مقدمہ درج کر چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 مسیحی نوجوانوں نے قابل اعتراض پمفلیٹ لکھے جو توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے چند اوراق کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات پتہ چلنے پر لوگوں میں اشتعال پھیل گیا اور شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشتعل افراد نے عیسائی برادری کی املاک کے علاوہ سرکاری عمارات پر بھی حملے کیے اور توڑ پھوڑ کی۔ پولیس مبینہ طور پر تماشائی بنی رہی اور کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے 9 مئی کے لرزہ خیز واقعات کی یاد تازہ ہو گئی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے رینجرز طلب کرنا پڑی۔ پورے ضلع میں دفعہ 144 کے نفاذ کے علاوہ جمعرات کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ تمام بازار اور کاروباری مراکز بند ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے دلگداز واقعات کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور تمام شہریوں کو مساوی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے لیے اقلیتی برادری کی خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے مشتعل افراد کے حملوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ملک کے قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ بلاول بھٹو، زرداری اور دوسرے سیاسی رہنماؤں، علماء کرام نے بھی متشدد واقعات کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور غیر مسلموں کا تحفظ قانون کی ذمہ داری ہے۔ کسی شخص یا ہجوم کو خود جج اور جلاد نہیں بننا جانا چاہیے۔ کسی نے توہین مذہب کے ارتکاب کی ناپاک جسارت کی تو اسے قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ مختلف مذاہب، ان کی مقدس کتب، شخصیات اور شاعر کا احترام سب پر واجب ہے۔ مسلمان دوسرے الہامی ادیان کی کتب، پیغمبروں اور ان کے احکامات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس لیے ان کے بارے میں خلاف ادب کوئی بات کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، کی شان اقدس میں گستاخی کرے یا قرآن پاک اور اسلامی شاعر کی توہین کا مرتکب ہو تو اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ دلخراش واقعات اور مجرموں کے خلاف متعلقہ حکومتوں کا کوئی کارروائی نہ کرنا پاکستان ہی نہیں پورے عالم اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانے کا۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام گھر اور گھرانہ۔ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر خدا حافظ، سماعت فرمائیے گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں۔ آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا اعلی کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے، اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر گھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی گھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور گھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں عرائض پیش کیے اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے۔ ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں گھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے۔ فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے۔
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا۔ ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے۔
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی، محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے۔
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ساروخانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے، اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بہ قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ مزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں، البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہے، گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے، وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں، شدت کے ساتھ بچے کی پشپناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگرگونی ایجاد کرنے کا سرچشمہ ہیں۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے۔ گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے، چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے، اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں۔ معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے۔ جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا۔
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو۔ اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔